السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان،
پاناما کیس کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں دائر نظر ثانی کی درخواستیں مسترد کر دی گئیں. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق.
پاکستان اور امریکہ کے درمیان مسلسل فوجی رابطے اہم ہیں، وزیر دفاع خرم دستگیر کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل.
کرم ایجنسی میں مبینہ امریکی ڈرون حملہ، 3 افراد ہلاک. میں ہوں پشاور سے شمیم شاہد.
اور جنوبی ایشیا سے یہ خبریں کہ جنوبی افغانستان میں نیٹو کے قافلے پر ایک خود کش بم حملہ ہوا ہے، جس میں رومانیہ کے کم از کم 4 فوجی زخمی ہو گئے ہیں. اور میانمار میں تشدد کے حالیہ واقعات کی بنا پر امریکہ پر زور پڑ رہا ہے کہ وہ اس ملک کے ساتھ اپنے تعلقات پر نظر ثانی کرے. اور بین الاقوامی خبروں میں، لندن میں زیر زمین چلنے والی ایک ٹرین میں دھماکے سے 18 سے زائد افراد زخمی ہو گئے ہیں، جبکہ پولیس نے واقعے کو دہشت گردی قرار دے دیا ہے. اور جنوبی عراق میں جمعرات کے روز بندوق اور بم حملوں میں کم از کم 50 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. شمالی کوریا نے جمعے کے صبح ایک اور میزائل تجربہ کیا ہے، جو دارالحکومت پیونگ یانگ کے علاقے سونان سے مشرق کی جانب داغا گیا. نیٹو نے شمالی کوریا کے تازہ ترین میزائل تجربے پر عالمی رد عمل کا مطالبہ کیا ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. سپریم کورٹ نے پاناما پیپرز کیس کے فیصلے کے خلاف دائر نظر ثانی کی تمام درخواستوں کو خارج کرتے ہوئے سابق وزیراعظم نواز شریف کی نااہلی اور ان کے بچوں کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ برقرار رکھا ہے. اسلام آباد سے اس کی تفصیل دیں گے محمد اشتیاق.
پاکستان کی عدالت عظمیٰ کے 5 رکنی بینچ نے سابق وزیر اعظم نواز شریف، ان کے بچوں، داماد اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی طرف سے پاناما لیکس کے فیصلے کے خلاف دائر نظر ثانی کی تمام درخواستوں کو مسترد کر دیا ہے. سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد شریف خاندان کے لیے اب قانون کے مطابق اپیل کا کوئی راستہ نہیں بچا ہے. ملک کی اعلیٰ ترین عدالت کے ایک سینئر جج جسٹس آصف سعید کھوسا کی سربراہی میں قائم 5 رکنی بینچ کے فیصلے پر حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ انہیں اس سے مایوسی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ عدالت کے فیصلے کو قبول کرتے ہیں. اس فیصلے کے بعد سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر کامران مرتضیٰ نے عدالت عظمیٰ کے احاطے میں وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شریف خاندان کا آئینی حق تھا کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی اپیل دائر کر سکیں، لیکن اس کے بعد ان کے پاس مزید اپیل کا کوئی راستہ نہیں بچا ہے.
دوسرا ریویو ہے، پٹیشن تو فائل نہیں ہو سکتی، اس پہ ریویو جو ہے نا اس کی گنجائش ختم ہو گئی. یہ فیصلہ جو ہے نا یہاں سے تو آخر ہو گیا. اب اس کے بعد ایک آپشن تو یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ جائیں، وہاں پہ جا کے کنٹیسٹ کریں وہ پروسیڈنگس کو. ایک بات تو یہ ہو سکتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو ڈائلوٹ کرنے کے لیے، اس ججمنٹ کو ایک امینڈمنٹ ہو سکتی ہے دستور میں، اور اس کے نتیجے میں جو ہے نا وہ کچھ شاید نواز شریف صاحب کو کوئی فائدہ مل سکتا ہے، مگر وہ 2/3 میجارٹی ان کے پاس نہیں ہے. تو فی الوقت یہ آپشن لیس ہے، ماسوائے اس کے کہ جا کے کنٹیسٹ کریں اور اچھے وقت کا انتظار کریں.
حکمران جماعت کے عہدیدار اور وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے معاون خصوصی برائے قانون و انصاف بیرسٹر ظفر اللہ خان کہتے ہیں کہ ان کی جماعت نے استدعا کی تھی کہ نواز شریف کی نااہلی کی جو وجہ بیان کی گئی ہے وہ بہت کمزور ہے.
ہم نے ریویو پٹیشن فائل کی تھی کہ نواز شریف صاحب کی جو نااہلی کی گئی ہے اس کی گراؤنڈ بہت کمزور ہے، اور جو ان پہ مقدمہ چلانے کے لیے مانیٹرنگ جج بٹھائے گئے ہیں کہ وہ جج سپریم کورٹ کا دیکھے گا کہ نیچے سے ٹرائل ٹھیک ہو رہا ہے، کہ یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا، یہ مناسب نہیں ہے. انہوں نے ہماری معلومات نہیں مانی. سپریم کورٹ کی اپنی مرضی ہے، ہمیں یہ فیصلہ قبول کرنا ہے، ہم قبول کیا. البتہ ہم یہ کہتے ہیں کہ فیصلہ غیر منصفانہ ہے، ان جسٹ ہے، ایسی کوئی پریسیڈنٹ موجود نہیں. نواز شریف کو پہلے گرفتار کیا گیا تھا، ہتھکڑی پہنائی گئی تھی، اٹک کے قلعے میں رکھا گیا تھا، اور اس وقت مارشل لا تھا. 27 سال سزا ہو گئی تھی، چند سال بعد عوام نے ان کو واپس لیا، وزیر اعظم بنا دیا. تاریخ کا اپنا ایک عمل ہے، تاریخ اس کے حساب سے چلتی ہے.
سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بینچ نے 28 جولائی کو پاناما دستاویزات کے معاملے پر دائر درخواستوں کا فیصلہ سناتے ہوئے نواز شریف کو عوامی عہدہ رکھنے کے لیے نااہل قرار دے دیا تھا، جبکہ عدالت نے قومی احتساب بیورو کو حکم دیا تھا کہ وہ نواز شریف، ان کے بیٹوں حسن اور حسین نواز، بیٹی مریم نواز اور ان کے شوہر کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے علاوہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے خلاف احتساب عدالت میں ریفرنس دائر کریں۔ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق قومی احتساب بیورو یعنی نیب ریفرنس دائر کر چکا ہے اور احتساب عدالت کی طرف سے نواز شریف کو طلب بھی کیا جا چکا ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے وزیر دفاع خرم دستگیر نے کہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان فوجی رابطے ضروری ہیں، تاہم فی الحال دونوں ملکوں کے درمیان باقاعدہ فوجی رابطے نہیں ہو رہے ہیں۔ اسلام آباد سے رپورٹ ہمیں بھیجی ہے محمد جلیل نے۔
پاکستان کے وزیر دفاع خرم دستگیر نے کہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان مسلسل فوجی رابطوں کی ضرورت ہے تاکہ کسی بھی قسم کا کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے۔ خرم دستگیر نے نجی ٹی وی چینل آج نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت یہ رابطے نہ ہونے کے برابر ہیں، جنہیں مسلسل استوار رکھنا ضروری ہے، بصورت دیگر ان کے بقول معاملات میں بہتری نہیں آ سکتی۔ وزیر دفاع خرم دستگیر کی طرف سے یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا جب اسلام آباد اور واشنگٹن کے تعلقات امریکی انتظامیہ کی پاکستان میں مبینہ شدت پسندوں کی موجودگی سے متعلق تحفظات کی وجہ سے نہ صرف ٹھہراؤ کا شکار ہیں بلکہ معمول کی سفارتی اور فوجی رابطوں پر بھی اس کا منفی اثر پڑا ہے۔ بعض حلقوں کی طرف سے ان خدشات کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے کہ امریکہ ان شدت پسندوں کے خلاف کارروائی بھی کر سکتا ہے۔ تاہم وزیر دفاع خرم دستگیر کا کہنا ہے کہ ایسی کوئی بھی کارروائی کسی طور بھی سود مند نہیں ہوگی۔
جب امریکہ ہمیں چلیں ڈائریکٹ نہ صحیح لیکن ایک پاسبلٹی ریز کرتا ہے کہ جی کائنیٹک ایکشن ہوگا، تو ان کو یہ بھی تو کیلکولیٹ کرنا، اور یہ بات ہم ان کو بتائیں گے کہ ان کے کسی بھی ایکشن کا یا وہ ہندوستان کو جس طرح آپ سپورٹ کر رہے ہیں پاکستان کی ڈومیسٹک پالیٹکس پہ کیا اثر ہوگا اور پاکستان کی ڈومیسٹک سچویشن پہ اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے۔ یہ جو ان کا جو روٹ اس وقت انہوں نے لیا ہوا ہے وہ پاکستان کو انٹرنلی ڈیسٹیبلائز بھی کر سکتا ہے ٹو برنگ اباؤٹ پریسائسلی وٹ دے فیئر۔
دفاعی امور کی تجزیہ کار ماریا سلطان نے جمعے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
ظاہر ہے اگر اعتماد کا فقدان ہوتا ہے دونوں طرف اور اس کے بعد کسی بھی طرف سے کسی بھی قسم کی کوئی عسکری کاروائی کی جاتی ہے تو اس کا جواب بھی رد عمل آئے گا، جو بہرحال دونوں ممالک کے لیے بہتر نہیں ہوگا، کیونکہ دونوں ممالک چاہتے ہیں اس وقت کہ افغانستان کے اندر نہ صرف ایک دوسرے کا تعاون کرے لیکن اس خطے کے استحکام کی طرف بھی اہم اقدامات اٹھائیں۔
واضح رہی کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ ماہ افغانستان اور خطے سے متعلق اپنی پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں موجود ہیں۔ اسلام آباد متعدد بار اپنے اس موقف کا اعادہ کر چکا ہے کہ پاکستان میں ایسے محفوظ ٹھکانے موجود نہیں جو کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال ہوں۔ دوسری طرف پاکستان میں تعینات افغانستان کے سفیر عمر ذخیل وال اور امریکہ کے سفیر ڈیوڈ ہیل نے جمعے کو اسلام آباد میں وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی سے الگ الگ ملاقات کی۔ ایک سرکاری بیان کے مطابق افغان سفیر ذخیل وال کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم عباسی نے خطے اور خاص طور پر افغانستان میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے افغانوں کی قیادت میں مصالحتی عمل کی حمایت کا بھی اعادہ کیا۔ امریکی سفیر سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم عباسی نے مشترکہ مفادات کے اصول کے لیے اسلام آباد اور واشنگٹن کے درمیان رابطوں کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے پاکستان اور امریکہ کے کئی دہائیوں پر محیط تعلقات کو مختلف سطح کے رابطوں کے ذریعے مزید مضبوط بنانے پر بھی اتفاق کیا۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
لندن میں زیر زمین چلنے والی ایک ٹرین میں دھماکے سے 18 سے زائد افراد زخمی ہو گئے ہیں، جبکہ پولیس نے واقعے کو دہشت گردی قرار دے دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق دھماکہ مغربی لندن کے پارسنز گرین اسٹیشن میں صبح 8:20 پر ہوا۔ لندن ایمبولنس سروس نے تصدیق کی ہے کہ واقعے کے بعد 18 زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا گیا اور ان تمام کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ اطلاعات کے مطابق دھماکہ ایک ٹرین میں ہوا جو اسٹیشن پر کھڑی تھی۔ دھماکے کے وقت ٹرین مسافروں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، جبکہ دفاتر کا وقت ہونے کے باعث اسٹیشن پر بھی مسافروں کا رش تھا۔ لندن کے مقامی اخبار میٹرو کے مطابق دھماکے کے بعد بھگدڑ مچنے سے بھی بعض افراد زخمی ہوئے ہیں۔ برطانیہ کے وزیر خارجہ بورس جانسن نے پرسکون رہنے کی اپیل کی ہے اور کہا ہے کہ افواہوں پر کان نہ دھریں۔ برطانوی ٹرانسپورٹ پولیس کے ڈپٹی کانسٹیبل ہینسٹاک کہہ رہے ہیں،
And at this stage, we are treating the matter as a terrorist-related incident, and the Metropolitan Police Counter-Terrorism Command will take responsibility for that investigation.
وہ کہہ رہے ہیں کہ اب تک اس دھماکے کو دہشت گرد کاروائی قرار دیا جا رہا ہے اور انسداد دہشت گردی کی پولیس ٹیم جائے واردات پر موجود ہے اور اسی کے ذمے اس واقعے کی تحقیقات ہیں۔ اس مرحلے پر تعین کرنا ممکن نہیں ہے کہ اس حادثے کے ذمہ دار کون لوگ ہیں اور اس کے کیا محرکات تھے۔ فی الحال تحقیقات ابتدائی مراحل میں ہیں۔ لندن کے میئر صادق خان کا کہنا ہے کہ برطانوی دارالحکومت کو کبھی دھمکایا نہیں جا سکتا اور دہشت گردی سے شکست نہیں دی جا سکتی۔ جمعے کی صبح شمالی کوریا نے جاپانی علاقے کے اوپر سے جو میزائل داغا ہے اس پر جاپان اور جنوبی کوریا نے اپنے رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ وائس آف امریکہ کے مائیکل براؤن کی رپورٹ، مدثرہ منظر کی زبانی۔
شمالی کوریا نے یہ میزائل اقوام متحدہ کی ان پابندیوں کے بعد داغا ہے جو اس کے چھٹے ایٹمی تجربے کے بعد عائد کی گئی ہیں۔ یہ میزائل بحر الکاہل میں گرنے سے پہلے شمالی جاپانی جزیرے ہوکائیڈو سے گزرا تو لوگوں کو لاؤڈ سپیکر کے ذریعے پناہ گاہوں میں جانے کے لیے کہا گیا۔ جاپان کے چیف کیبنٹ سیکرٹری یوشی ہائیڈی سوگا کہتے ہیں، شمالی کوریا پر ایسے مزید اقدامات نہ کرنے کے لیے زور دینے کی غرض سے ہم بین الاقوامی برادری کے ساتھ تعاون اور رابطے مسلسل مضبوط بناتے رہیں گے۔ ہم نے اس بات کا بھی اعادہ کیا ہے کہ ہم اس سے بھی زیادہ مضبوط موقف اختیار کریں گے جو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہے۔ شمالی کوریا کی اشتعال انگیزی کے جواب میں جنوبی کوریا کی فوج نے ہیون مو ٹو نامی میزائل سمندر میں چھوڑا جو پیونگ یانگ کے سنان ایئر فیلڈ تک مار کر سکتا ہے۔ جنوبی کوریا کے صدر مون جائے ان نے قومی سلامتی کونسل این ایس سی کا ایک اجلاس بھی طلب کیا تاکہ سلامتی کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے اور شمالی کوریا کی جانب سے نئے ابھرتے ہوئے خطرات سے نمٹنے کی تیاری کی جائے۔ انہوں نے کہا، اس صورتحال میں شمالی کوریا کے ساتھ کوئی بات چیت ناممکن ہے۔ شمالی کوریا کو بین الاقوامی برادری کی جانب سے سخت تر تعزیروں کا اور دباؤ کا سامنا ہوگا تاکہ اس ملک کو مذاکرات پر مجبور کیا جا سکے۔ ہمارے ملک کے پاس وہ سب صلاحیتیں ہونی چاہئیں جو شمالی کوریا کے بڑھتے ہوئے ایٹمی اور میزائل کے خطرات سے نمٹنے اور شمالی کوریا کی اشتعال انگیزی کی صورت میں اسے فوری طور پر سبق سکھانے کے لیے ضروری ہیں۔ امریکہ اور جاپان کی درخواست پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس جمعے کو بعد میں ہو رہا ہے، جس میں سفارتکاروں کے مطابق شمالی کوریا کی میزائل کے تازہ ترین تجربے کے بارے میں بات کی جائے گی، اگرچہ امریکی عہدیدار کہتے ہیں کہ وہ اس ایٹمی تعطل کا سفارتی حل چاہتے ہیں، تاہم فوجی طاقت بھی ایک متبادل ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جنوبی افغانستان میں نیٹو کے قافلے پر ایک خودکش بم حملہ ہوا ہے جس میں رومانیا کے کم از کم 4 فوجی زخمی ہو گئے ہیں۔ مقامی حکومت کے ایک ترجمان نے وائس آف امریکہ سے باتیں کرتے ہوئے تصدیق کی کہ یہ حملہ صوبائی دارالحکومت قندھار کے ہوائی اڈے کے قریب ہوا ہے اور اس میں فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ فضل باری بریالی نے کہا کہ خودکش بمبار نے اپنی بارود سے بھری گاڑی غیر ملکی فوج کے قافلے سے ٹکرا دی جو علاقے میں معمول کی گشت پر تھا۔ طالبان کے ترجمان نے فوری طور پر دھماکے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ حکام نے بتایا ہے کہ جنوبی عراق میں جمعرات کے روز بندوق اور بم حملوں میں کم از کم 50 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ حملے صوبہ زیقار کے دارالحکومت نوسیریا کے قریب ہوئے، جن میں 80 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ اہلکاروں نے بتایا کہ شدت پسندوں نے ایک ریستوران پر فائر کھول دیا، جس کے کچھ ہی دیر بعد ایک خودکش حملہ ہوا جس میں ایک ڈرائیور نے بارودی مواد بھری گاڑی قریبی سیکیورٹی کی چوکی سے ٹکرا دی۔ کسی گروہ نے فوری طور پر اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ شام میں داعش کے لیے لڑنے والا ایک امریکی شہری جس نے شامی جنگجوؤں کی پشت پناہی والے اتحاد کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے، اب امریکہ کے زیر حراست ہے۔ وزارت دفاع کے ترجمان میرین میجر آڈریان گیلوے نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ شامی ڈیموکریٹک فورسز ایس ٹی ایف نے ایک امریکی شہری کو حوالے کر دیا ہے جس نے 12 ستمبر کو ہتھیار ڈال دیے تھے۔ اور میانمار تشدد کے واقعات جن میں لگ بھگ 380,000 روہنگیا مسلمانوں کو گھر بار چھوڑ کر مغربی میانمار جانے پر مجبور ہونا پڑا، امریکہ کو فوجی غلبے کی اس حکومت کے ساتھ اپنے تعلقات پر نظر ثانی پر مجبور کر رہے ہیں۔ انسانی ہمدردی کا بحران میانمار کی مشہور جمہوری شخصیت آنگ سان سوچی کے ساتھ واشنگٹن کے قریبی تعلقات تک کو متاثر کر رہا ہے۔ اس بارے میں ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے جو ہم بلیٹن کے بعد میں چلائیں گے۔ فیس بک لائیو سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ نشریہ جاری ہے، تو اب اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
نیٹو نے شمالی کوریا کے تازہ ترین میزائل تجربے پر عالمی رد عمل کا مطالبہ کیا ہے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل یینس سٹولٹنبرگ نے جمعے کے روز ٹویٹر پر کہا کہ میزائل کی یہ آزمائش اقوام متحدہ کے قراردادوں کی اندھا دھند خلاف ورزی ہے، جو بین الاقوامی امن و سلامتی کو ایک بڑا خطرہ ہے اور دنیا کو اس پر سخت رد عمل ظاہر کرنا چاہیے۔ جمعے کو علی صبح شمالی کوریا نے جاپان کے اوپر سے ایک اور میزائل داغا تھا، جبکہ چند روز پہلے ہی اقوام متحدہ نے چھٹا جوہری تجربہ کرنے پر شمالی کوریا پر اضافی پابندیاں عائد کی تھیں۔ تازہ ترین میزائل شمالی کوریا کے دارالحکومت پیونگ یانگ کے سونان ضلع سے چھوڑا گیا اور یہ جاپانی جزیرے ہوکائیدو کے اوپر سے گزرا۔ جاپان کے چیف کیبنٹ سیکرٹری یوشی ہائید سوگا نے کہا کہ ہم شمالی کوریا کی جانب سے بار بار کی اشتعال انگیزی کو برداشت نہیں کر سکتے، ہم شمالی کوریا سے سخت احتجاج کرتے ہیں اور اپنے عوام کی جانب سے غیظ و غضب کا اظہار کرتے ہیں۔ امریکی پیسیفک کمانڈ نے ایک بیان میں کہا کہ ابتدائی اندازوں کے مطابق درمیانی مار کے بیلسٹک میزائل کا یہ تجربہ گوام کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ شمالی امریکہ کے ایرو اسپیس ڈیفنس کمانڈ نوریڈ نے بھی یہ تعین کیا ہے کہ یہ بیلسٹک میزائل شمالی امریکہ کے لیے بھی کوئی خطرہ نہیں ہے۔ امریکی وزیر دفاع جم میٹس نے کہا ہے کہ شمالی کوریا کی طرف سے اس میزائل کی آزمائش نے جاپانیوں کو زیر حفاظت جانے پر مجبور کر دیا ہے اور امریکی عہدیدار جاپانی عہدیداروں سے مکمل طور پر رابطے میں ہیں۔ واشنگٹن میں یہ بحث جاری ہے کہ شمالی کوریا کے خلاف پابندیوں کے تازہ ترین سلسلے کو مزید سخت کیسے بنایا جائے، جبکہ شمالی کوریا کے حلیف اور اشتراکی ہمسائے چین کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے۔ بیجنگ سے وائس آف امریکہ کے بل آئٹ کی رپورٹ کے ساتھ بہجت چیلانی۔
چین کے دارالحکومت بیجنگ میں شمالی کوریا کے سفارت خانے کے باہر سڑکوں پر کوریائی دکانوں کے اشتہارات آویزہ ہیں اور یہاں پر ایک بڑا تعمیری منصوبہ جاری ہے۔ چین لمبے عرصے سے پیونگ یانگ کی حمایت کرتا آیا ہے، لیکن اب شمالی کوریا کی کارروائیاں اس تعلق کے لیے خطرہ بن رہی ہیں اور عوام میں تشویش کا باعث ہیں۔ ایک غیر ملکی تاجر سونگ کا کہنا ہے کہ یہ خطرناک ہے جو ہمارے ہمسائے میں ہو رہا ہے، ایک ہمسایہ جو انتہائی نزدیک واقع ہے۔ شمالی کوریا لمبے عرصے سے جوہری ہتھیاروں کے بارے میں تحقیق و ترویج میں لگا ہوا ہے اور تقریباً تمام بین الاقوامی برادری اس کوشش کی مخالفت کرتی ہے، لیکن وہ اپنی سرگرمیوں سے باز نہیں آ رہا ہے۔ سونگ کا مزید کہنا ہے کہ چین کی طرف سے شمالی کوریا کی مخلصانہ مدد کی تمام کارروائیوں کے باوجود پیونگ یانگ نے جواباً کچھ نہیں کیا، اس کے سامنے کوئی حد ہی نہیں ہے۔ شمالی کوریا کے بارے میں لمبے عرصے سے چین کا موقف جنگ نہیں، جوہری ہتھیار نہیں اور عدم استحکام نہیں جیسے اصولوں پر بنیاد پذیر رہا ہے، لیکن شمالی کوریا نے بار بار میزائل اور آئی سی بی ایم کے تجربات کیے ہیں اور ابھی حال ہی میں جوہری تجربہ بھی کر چکا ہے۔ اب بیجنگ کے پاس اس موقف پر قائم رہنے کی گنجائش کم ہے اور وہ بین الاقوامی برادری کے ساتھ ایسے اقدام میں شامل ہو رہا ہے جو وقت کے ساتھ تجزیہ کاروں کے مطابق عدم استحکام کو ہوا دے سکتے ہیں۔ چین میں بھی سخت موقف اپنانے کی حمایت میں اضافہ ہو رہا ہے، اگرچہ تعزیرات کے مؤثر ہونے کے بارے میں شکوک و شبہات موجود ہیں اور یہ بھی کہ آیا کم جونگ اون جو کہتے ہیں کیا واقعتاً اس کے معنی جانتے ہیں۔ چین کے ایک ریٹائرڈ انجینئر جانگ کہتے ہیں کہ میں پابندیوں کی حمایت کرتا ہوں اگر وہ شمالی کوریا کے عوام کو زیادہ متاثر نہ کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ قیادت پر پابندیاں زیادہ سخت ہونی چاہیے. جبکہ ایک ڈاکٹر وانگ کہتے ہیں کہ سب سے بہتر بات یہی ہوگی کہ بات چیت کے ذریعے معاملے کو سلجھایا جائے, اور میرے خیال میں چین کو اس سلسلے میں ثالثانہ کردار ادا کرنا چاہیے. شمالی کوریا کے ساتھ بات چیت کو معطل ہوئے کم سے کم ایک عشرہ گزر چکا. چین میں تجزیہ کار کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے امریکہ تیل کی برآمدات پر مکمل پابندی کا خواہاں ہو, لیکن 30% کٹوتی سے بھی نمایاں اثرات مرتب ہوں گے, اور پیونگ یانگ کے لیے دوبارہ بات چیت میں شامل ہونے پر غور کرنے کے لیے یہ اقدام کافی ہوگا. بیجے چلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
امریکی صدر امریکی ریاست فلوریڈا میں سمندری طوفان ارما کی تباہی سے رہائشیوں کو تحفظ فراہم کرنے والے عملے کی تعریف کر رہے ہیں. وفاقی اور ریاستی عہدیداروں کی امدادی کوششوں کے ساتھ ساتھ شمالی امریکہ میں مسلمانوں کی تنظیم اکنا کے رضاکار بھی سرگرم عمل ہیں. مائیکل براؤن اور ریمون ٹیلر کی رپورٹوں کے ساتھ بہجت چلانی.
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ فلوریڈا میں سمندری طوفان ارما سے رہائشیوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے ریاستی اور وفاقی عہدیداروں کی کوششوں کو بے حد سرا رہے ہیں. ٹرمپ نے نیپلز اور فورٹ مائرز میں جمعرات کے روز اپنے دوروں کے دوران سمندری طوفان کے متاثرین اور امدادی کارکنوں میں پانی اور سینڈوچز تقسیم کیے. فلوریڈا میں بحالی کی کوششیں سست ہیں لیکن مسلسل جاری ہیں. عہدیدار کہتے ہیں کہ بجلی کی بحالی ان کی اعلیٰ ترین ترجیح ہے. عملے کے ارکان پوچھ رہے ہیں کہ کوئی ہے جس کو مدد درکار ہو. طوفان کے متاثرین کی مدد کرنے والے گھر گھر گئے, اور فلوریڈا کیز جیسے انتہائی متاثرہ علاقوں میں لوگوں کی خیر و عافیت دریافت کی. فلوریڈا ٹاسک فورس 2 کے ڈین سکاٹ کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس مدد کے لیے ایسے کتے بھی ہیں جو متاثرین کو تلاش کرتے ہیں جو ممکن ہے ملبے میں پھنس گئے ہوں اور بات چیت کے ذریعے رابطہ نہ کر سکتے ہوں, اور پھر یہ ان افراد کا پتہ بھی چلا سکتے ہیں جو ممکنہ طور پر طوفان کا نشانہ بن چکے ہوں. امدادی کوششیں توقع ہے کئی روز تک جاری رہیں گی, اور حکام کا کہنا ہے کہ اس میں کئی ہفتے لگ سکتے ہیں جس کے بعد ہی صورتحال معمول پر آ سکے گی. صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ وہ آئندہ دنوں میں امریکہ کے ورجن آئیلینڈز اور پورٹو ریکو کا بھی دورہ کریں گے. ان امدادی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ امریکہ میں مسلمانوں کی ایک بڑی تنظیم اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ یا اکنا کے رضاکار بھی مصروف عمل ہیں. ان رضاکاروں میں مسلمان, غیر مسلم, تارکین وطن اور یہاں کے مستقل رہائشی سبھی شامل ہیں. پاکستان سے امریکہ آ کر آباد ہونے والے عبد الرؤف خان کے امریکہ میں پیدا ہونے والے صاحبزادے اب نوجوان ہیں. ان کا اپنے والد سے سوال تھا کہ آپ نے اس ملک کے لیے کیا کیا.
For myself, I want to make sure I have a legacy for my own children, you know, coming up behind me. They want to take this country as
اکنا ریلیف امریکہ کے اسسٹنٹ ایگزیکٹو ڈائریکٹر عبد الرؤف خان کہتے ہیں, جہاں تک میرا سوال ہے, میں اس بات کو یقینی بنانا چاہتا ہوں کہ میرے بچے بھی میرے نقش قدم پر چلیں. وہ اس ملک کو ایک نعمت کے طور پر لیتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ اس ملک نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے اور ہم اس کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. ہم امریکہ میں رہنے والے وہ مسلمان ہیں جنہیں خود پر فخر ہے. خان قدرتی آفات سے نمٹنے کا کام کرتے ہیں, چاہے یہ ٹیکسس میں آنے والا طوفان ہاربی ہو یا پھر ان کی اپنی ریاست فلوریڈا سے ٹکرانے والا ارما طوفان. وہ کہتے ہیں کہ سال ہا سال سے براہ راست امداد فراہم کرتے ہیں, اور ضرورت کے وقت مساجد کے دروازے سب کے لیے کھول دینے سے ہمارے ذہن کشادہ ہوئے ہیں, اور یہی مسلمان ہونے کا مطلب بھی ہے. سمندری طوفان ارما کے دوران اور بعد میں اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ یعنی اکنا کے رضاکاروں نے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا, گرے درختوں کو راستوں سے ہٹایا اور متاثرہ افراد کی مدد کی تاکہ زندگی ان کے لیے آسان ہو سکے. اکثر چیما کا کہنا ہے کہ ان کا مذہب اور خدمت کرنے کے جذبے کا گہرا تعلق ہے. اکنا ریلیف ساؤتھ فلوریڈا کی انتظامی رابطہ کار اکثر چیما کا کہنا ہے کہ ممکن ہے کوئی مجھے کسی کی مدد کرتا دیکھے اور یہ محسوس کرے کہ دوسروں کے چہروں پر مسکراہٹ لانا بہتر احساس ہے, اور پھر وہ یہ بھی سوچے کہ مجھے بھی دوسروں کی مدد کرنا چاہیے. اور یہی مہربانی اور ہمدردی کا وہ جذبہ ہے جو مسلمان اور غیر مسلم رضاکاروں کو آپس میں جوڑے رکھتا ہے. ٹرینیڈاڈ سے تعلق رکھنے والے اکنا ریلیف کے رضاکار کینڈرک جان کہتے ہیں کہ آپ معمولی معمولی کاموں میں بھی مدد دے سکتے ہیں, اور آپ کے دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کی مدد کرنے کے لیے کچھ تو کیا. ایسے میں جب فلوریڈا میں تعمیر نو کے طویل عمل کا آغاز ہو رہا ہے، خان اور ان کی ٹیم وہاں رہنے اور وہاں کے مکینوں کو معمول کی زندگی دوبارہ شروع کرنے میں مدد دینے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ بیجے جلانی، اردو بیو اے، واشنگٹن۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
اس ہفتے کے امریکی اخبارات کی شہ سرخیوں اور تراشوں کے ساتھ کوکب فرشوری۔
سمندری طوفان ارما کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات اور شہریوں کو درپیش مشکلات کی خبریں اس ہفتے بھی امریکی اخبارات میں نمایاں رہیں۔ نیو یارک ٹائمز نے اپنی خبر میں لکھا کہ ریاست فلوریڈا کے گورنر رک سکاٹ نے کہا کہ اگرچہ ریاست میں ہونے والے نقصانات طوفان سے پہلے لگائے جانے والے اندازوں سے کافی کم رہے، مگر پھر بھی کچھ علاقے بہت بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ ریاست کے 62% شہری اب بھی بجلی سے محروم ہیں۔ اخبار لکھتا ہے کہ جنوبی فلوریڈا میں شہریوں کو جس قسم کے نقصانات اور گھروں سے بے دخلی کا سامنا کرنا پڑا ہے، اس کی وجہ سے ان کی زندگی معمول پر آنے میں خاصا وقت لگ سکتا ہے۔ اب بھی بہت سے علاقوں میں پیٹرول کی قلت ہے، بجلی کے تار زمین پر گرے ہوئے ہیں اور جگہ جگہ پانی کھڑا ہوا ہے۔ بعض مقامات پر سڑکوں کے کچھ حصے مکمل طور پر اکھڑ چکے ہیں۔ متاثرہ علاقوں کے فضائی دورے کے بعد گورنر سکاٹ کا کہنا تھا کہ ارما سے متاثرہ علاقوں کے مناظر انتہائی پریشان کن ہیں۔ عراق میں ہونے والے بم دھماکوں کی خبر امریکی اخبارات اور ویب سائٹس پر نمایاں طور پر شائع ہوئی۔ واشنگٹن پوسٹ نے اپنی خبر میں لکھا کہ جنوبی عراق میں ایک ریسٹورانٹ اور ایک سیکیورٹی چیک پوائنٹ پر ہونے والے حملوں میں 80 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے۔ اخبار لکھتا ہے کہ فوجی لباس پہنے ہوئے حملہ آوروں نے بغداد سے تقریباً 200 میل جنوب میں واقع ایک ریسٹورانٹ میں داخل ہو کر فائرنگ کر دی۔ اس کے کچھ ہی لمحوں بعد گاڑی میں سوار ایک خودکش بمبار نے ریسٹورانٹ کے قریب ایک سیکیورٹی چیک پوائنٹ پر خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ ان حملوں کے نتیجے میں 93 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں اور ان کی ذمہ داری داعش نے قبول کر لی ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق دہشت گرد گروپ داعش کو عراق میں تیزی سے پسپائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور حال ہی میں موصل اور تل عفر کا کنٹرول اس کے ہاتھ سے نکل گیا، لیکن اس کے باوجود داعش کے جنگجو اب بھی انفرادی طور پر دہشت گردی کے حملے کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس حوالے سے عراقی حکام پہلے ہی اس خدشے کا اظہار کر چکے ہیں کہ قبضہ شدہ علاقوں سے محروم ہونے کے بعد داعش عام شہریوں کو نشانہ بنائے گی۔ روس کی جانب سے شام میں داعش کے ٹھکانوں پر میزائل حملوں کی خبر دیتے ہوئے واشنگٹن پوسٹ نے لکھا کہ روس کی فوج نے شام کے جنوبی صوبے دیار الزور میں داعش کے ٹھکانوں پر 7 کروز میزائل لاغے، جبکہ دوسری طرف شام کی حکومت کی حمایت یافتہ فوجوں نے بھی داعش کے خلاف پیش قدمی جاری رکھی۔ روس کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ انٹیلیجنس سے معلوم ہوا ہے کہ میزائلوں نے دیار الزور کے جنوب مشرق میں داعش کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں ایک کمانڈ سینٹر، رابطے کا ایک مرکز اور اسلحے کا ایک ڈپو تباہ ہو گیا، جبکہ حملے میں داعش کے ہلاک ہونے والے جنگجوؤں کی تعداد کا اندازہ نہیں لگایا جا سکا۔ روس سن 2015 سے شام کے صدر بشار الاسد کو عسکری مدد فراہم کر رہا ہے اور متعدد بار اس قسم کے حملے کر چکا ہے۔ کوکب فرشوری، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
مریض کی انفرادی ضروریات کو سامنے رکھ کر تیار کی جانے والی ادویات، امراض کی مولیکولر بنیاد کے بارے میں ہونے والی نئی سائنسی دریافتوں اور ہر انسان کی منفرد جینیاتی ساکھ کے نتیجے میں بنائی گئی ہیں، اور ڈاکٹروں کے لیے اس کا مطلب ہے ہر مریض میں مختلف ادویات کا مختلف طور پر اثر کرنا، جو کہ صحت یابی کی کنجی بھی ہو سکتی ہے۔
عام طور سے یہ ایسی ٹیکنالوجی ہے جو مریضوں کو امید دیتی ہے، لہٰذا جہاں یہ آج صرف چند مریضوں کی زندگی بدل رہی ہے، وہیں مستقبل کے لیے تقریباً تمام مریضوں کی امید ہے۔
ناقابل علاج موروثی بیماری سسٹک فائبروسس مریضوں کے پھیپھڑوں یا آنتوں میں گاڑھا بلغم پیدا کرتی ہے، جس کی وجہ سے وہ پوری طرح کام نہیں کر پاتے۔ علاج کے لیے بہت سی ادویات موجود ہیں، لیکن ان میں سے کچھ بہت مہنگی ہیں۔ یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ دوا کام کرے گی یا نہیں، نیدرلینڈز میں ریسرچرز نے ایسی ٹیکنیک ایجاد کی ہے جس سے مریضوں کے اعضاء کی چھوٹی کاپیز بنائی جا سکتی ہیں۔ اس اسٹڈی میں انہوں نے 450 مریضوں کی آنتوں کی کاپیاں
بنائی۔
یہ صرف 1 ملی میٹر سائز کے ہیں، لیکن اس میں ہر وہ چیز ہے جو ایک اصل آنت میں ہوتی ہے، یہ صرف چھوٹی ہے۔
ٹیسٹ نے فوراً ہی دکھا دیا کہ دوا ملنے والے خلیے پھیلنا شروع ہو گئے، جیسا کہ پانی اور نمک کی عمل کاری میں ہونا چاہیے۔
This is a very clear indication that the drug is active.
इससे साफ पता चलता है कि दवा असर कर रही है। हम फूले हुए सेल्स को देखकर ये कह सकते हैं कि ये दवा इस मखसूस मरीज पर असर करेगी।
Active in an individual patient or not.
और इनमें से एक मरीजा बेहतर महसूस करती हैं और अपना पसंदीदा मशगला दोबारा शुरू कर सकती हैं।
ऐसा था जैसे किसी ने पर्दा हटाकर कहा हो,
Sunshine, here I am. Please come and come out and play, almost like that.
अमेरिका में भी रिसर्चर्स कैंसर के मरीजों के ट्यूमर सेल्स पर अद्वियात के टेस्ट के लिए यही टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं।
We can now expose.
अब हम इस ट्यूमर को 10-100 बल्कि हजारों की तादाद में दवाइयों से टेस्ट करके वो दवा ढूंढ सकते हैं जो उस खास मरीज की रसौली के खलियों को पूरी तरह खत्म कर सकेगी।
साइंसदान कहते हैं कि अब भी इस नए तरीके को पूरी तरह इस्तेमाल करने में बहुत सी रुकावटें और चैलेंजेस हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि अगले 10 सालों में पर्सनलाइज्ड मेडिसिन पूरी दुनिया में दस्तियाब होगी। जोश पुटिच के साथ सबशा खान, उर्दू वीओए।
पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7:30, भारत में 8 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10:30 बज चुके हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक और बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान के कबायली इलाके कुर्रम एजेंसी के एक सरहदी गांव पर मुबैना ड्रोन हमले में कम अज कम 3 अफराद हलाक और 1 शख्स जख्मी हो गया है। पेशावर से रिपोर्ट है शमीम शाहिद की।
पाकिस्तान के कबायली इलाके कुर्रम एजेंसी के एक सरहदी गांव पर मुबैना अमरीकी ड्रोन हमले में कम अज कम 3 अफराद हलाक और 1 शख्स जख्मी हो गया है। कबायली जराए ने बताया है कि कुर्रम एजेंसी के सरहदी इलाके गोजगढ़ी के गांव खोरमनाक के घर पर मुबैना अमरीकी ड्रोन ने जुमे को मिजाइल बरसाए। जराए ने बताया है कि मौलवी मोहिब नामी शख्स के घर को मुबैना अमरीकी ड्रोन ने एक के बाद दीगरे 2 मिजाइलों से निशाना बनाया। हमले के नतीजे में घर जमीन बोस हो गया, जबकि इसमें मौजूद 3 अफराद हलाक और 1 की जख्मी होने की इत्तला है। इलाके में अमरीकी ड्रोन तैयारी के मुसलसल गश्त के बायस हमले के फौरन बाद इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू नहीं हो सकी और मिजाइल हमले में हलाक होने वालों की शनाख्त के बारे में भी ताहाल कोई इत्तला नहीं। कुर्म एजेंसी के जिस इलाके में ड्रोन हमला हुआ है वो अफगानिस्तान के सरहदी सूबे खोस से जुड़ा हुआ है। होस्ट और कुर्म एजेंसी के सरहदी इलाकों में कानून की अमलदारी न होने के बराबर है। पाकिस्तान अमरीकी ड्रोन हमलों को अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी की मनाफी करार देता आया है, जबकि अमरीकी हुक्काम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में ड्रोन टेक्नोलॉजी को इंतहाई मौसर और नतीजा खेज हथियार समझते हैं। दरी असना पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मसरूफ तरीन सरहदी गुजरगाह तोरखम पर जुमे को होने वाले 2 धमाकों के नतीजे में 6 सिक्योरिटी अलकारों समेत 9 अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों में 1 अफगान शहरी और 1 बच्चा भी शामिल है। ऐनी शाहिदीन ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया है कि पहला धमाका उस वक़्त हुआ जब सरहदी गुजरगाह पर नमाज जुमा के वक़्त आमद रफ्त का सिलसिला मुअत्तल था। दूसरा धमाका सरहद के करीब पाकिस्तानी इलाके में फ्रंटियर कोर की एक चौकी के पास हुआ। धमाकों के फौरन बाद सरहद को दोनों अतराफ से हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है और अफगानिस्तान से आने वाले पाकिस्तानी शहरियों को भी पाकिस्तान की हदूद में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा। पाकिस्तानी हुक्काम ने दावा किया है कि धमाका तोरहम गेट पर तैनात सिक्योरिटी अलकारों पर नामालूम अस्करियत पसंदों की जानिब से फेंके जाने वाले दस्ती बम का नतीजा था। सरकारी बयान के मुताबिक धमाके में 6 अलकार जख्मी हुए हैं, जिन्हें पिशावर और लंडकोतल के अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है। गुज़िश्ता चंद माह से तोरहम की पाक अफगान सरहद पर हालात काफ़ी हद तक मामूल पर हैं और दोनों हमसाया ममालिक के दरमियान न सिर्फ आम लोगों की आमद रफ्त बल्कि दो तरफा तजारत भी बगैर किसी तातुल की जारी है। उधर कबायली इलाकों में कुदरती आफात से निबटने के इदारे ने शमाली वजीरिस्तान के इलाके डांडे दरपखेर से बेदखल होने वाले कबायलों की वापसी रोक दी है। इलाके में जून 2014 में अस्करियत पसंदों के खिलाफ फौजी कार्रवाई के बायस नकल मकानी करने वालों की वापसी का अमल पिछले साल दिसंबर में शुरू हुआ था, जिसके बाद से वो बार बार मुअत्तल होता रहा है। रवा हफ्ते डांडे दरपखेर में घर के खाते में बम धमाके के बाद महाजरीन की दोबारा आबादकारी 3 दिन के लिए रोक दी गई थी, जो जुमेरात को दोबारा बहाल हुई थी, लेकिन जुमे की सुबह हुक्काम ने बेदखल होने वाले कबायलियों की वापसी के अमल को नामालूम मुद्दत तक मुअत्तल करने का ऐलान किया है। शमाली वजीरिस्तान से ताल्लुक रखने वाले कबायली रहनुमा محسن داوڑ نے وائس آف امریکہ کے رابطے کرنے پر نقل مکانی کرنے والوں کی واپسی معطل ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ اب حکام ڈانڈے درپاخیر میں سرچ آپریشن اور مکانات یا تباہ ہونے والے املاک کے ملبے میں موجود بارودی مواد کو ناکارہ بنانے کے لیے کاروائیاں شروع کریں گے، جن کے مکمل ہونے کے بعد نقل مکانی کرنے والوں کی واپسی شروع کی جائے گی۔ قبائلی حکام کے مطابق 7 ستمبر سے اب تک نقل مکانی کرنے والے 2296 خاندانوں میں سے لگ بھگ 1000 ڈانڈے درپاخیل واپس جا چکے ہیں۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
جمعرات کو لندن کے دورے کے موقع پر امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے چین پر زور دیا ہے کہ وہ شمالی کوریا کو تیل کی فراہمی میں کمی کرے تاکہ پیونگ یانگ کو ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری سے روکا جا سکے۔ وزیر خارجہ ٹیلرسن نے ایران کے لیے بھی سخت الفاظ استعمال کیے جو ان کے مطابق سن 2015 کے ایٹمی معاہدے کی توقعات پر پورا نہیں اتر رہا۔ برطانوی دارالحکومت سے ہینری رجویل کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر۔
امریکی وزیر خارجہ کے لندن کے دورے سے دنوں پہلے ہی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے شمالی کوریا پر نئی تعزیریں عائد کی ہیں۔ جمعرات کے روز ٹیلرسن نے کہا کہ انہیں سخت تر اقدامات کی توقع تھی۔ انہوں نے بیجنگ پر زور دیا کہ وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے اور انہوں نے کہا،
I am hopeful that China, as a great country, a world power, will decide on their own.
میں امید ہوں کہ چین ایک بڑا ملک، ایک عالمی طاقت، اپنے طور پر فیصلہ کرے گا اور خود بڑھ کر تیل جیسا طاقتور حربہ استعمال کرے گا تاکہ شمالی کوریا کو آمادہ کیا جائے کہ وہ ہتھیار بنانے کی اپنی موجودہ روش ترک کر دے اور مستقبل میں مذاکرات کے بارے میں اپنے رویے پر نظر ثانی کرے۔ وزیر خارجہ ٹیلرسن نے ایران کے بارے میں بھی سخت الفاظ استعمال کیے اور کہا کہ وہ واضح طور پر سن 2015 کے ایٹمی معاہدے سے وابستہ بین الاقوامی برادری کی توقعات سے روگردانی کر رہا ہے۔
We must take into account the totality of Iranian threats, not just Iran's nuclear capabilities.
ہمیں ایرانی خطرات کو کلی طور پر دیکھنا ہوگا، محض ایران کی ایٹمی صلاحیتوں کو نہیں۔ یہ تو ایران کے ساتھ ہمارا ایک معاملہ ہے۔ اپنے برطانوی میزبان کے ساتھ وزیر خارجہ ٹیلرسن نے لیبیا کے بارے میں ایک کانفرنس میں بھی شرکت کی جس میں اقوام متحدہ میں فرانس، متحدہ عرب امارات، اٹلی اور مصر کے خصوصی نمائندے اور مندوب شریک ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ کسی سیاسی حل کی تلاش میں اقوام متحدہ کو واشنگٹن کی مکمل حمایت حاصل ہے۔
What we don't want to see happen is Libya become a place to birth additional terrorist organizations.
ہم یہ نہیں دیکھنا چاہتے کہ لیبیا مزید دہشت گرد تنظیموں کی آماجگاہ بن جائے یا داعش کو ایسے مواقع مہیا کرے کہ وہ دنیا کے مختلف حصوں میں دوبارہ نمودار ہو۔ ہم سب نے لیبیا کے لوگوں کی ایک ایسے حل میں مدد کا عزم کیا ہے جو ان کے مستقبل کا امین ہو۔ یہ الفاظ تھے امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن کے۔ برطانوی وزیر خارجہ بوریس جانسن اس بارے میں پر امید تھے کہ ایک سال کے اندر اندر لیبیا میں انتخابات کروائے جا سکتے ہیں، مگر ایسے خدشات میں اضافہ ہو رہا ہے کہ داعش دسمبر میں سرتے شہر سے نکالے جانے کے بعد دوبارہ ابھرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یوریشیا گروپ کے ریکارڈو فیبیانی کہتے ہیں، ملیشیا کے جو ارکان اور جو جہادی اس گروپ کا حصہ تھے وہ کسی وقت کسی مقام پر دوبارہ جمع ہوں گے اور نئے حملے کریں گے۔ چنانچہ یہ ایسی چیز نہیں ہے جو ایک رات میں غائب ہو جائے گی، بلکہ جب تک لیبیا میں عدم تحفظ اور عدم استحکام ہے یہ موجود رہے گی۔ لندن کا دورہ مکمل کرتے ہوئے ٹیلرسن نے کہا کہ بریگزٹ کی صورت میں برطانیہ کو چیلنجز کا سامنا ہے، مگر امریکہ اب بھی اس کا پکا اتحادی ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جمعرات کے روز امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ واضح کر دیا کہ تارکین وطن کے بچوں کی آمد سے متعلق تاخیری اقدام کے طور پر یا ڈاکہ کے طور پر معروف پروگرام کے حوالے سے ڈیموکریٹ ارکان کے ساتھ کوئی معاہدہ طے نہیں ہوا ہے۔ یہ پروگرام قانونی دستاویزات کے بغیر ان تارکین وطن کو تحفظ دینے کے لیے شروع کیا گیا تھا جو امریکہ میں بچوں کے طور پر لائے گئے تھے۔ لگ بھگ 800,000 لوگوں کو تحفظ دینے والے اس عارضی پروگرام کو ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے ختم کرنے کا یہ منصوبہ ایک اشتعال کا باعث بن چکا ہے۔ کانگریس کے ڈیموکریٹک رہنماؤں کے ساتھ ایک میٹنگ کے بعد ٹرمپ نے ٹویٹر پر کہا کہ بڑے پیمانے پر سرحدی سیکیورٹی ڈاکہ پر کسی سمجھوتے کا ایک لازمی حصہ ہوگی۔ وائس آف امریکہ کی سلاتس کا ہوپ کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
ڈاکہ کے تحت تارکین وطن کو فراہم کیے گئے تحفظ کے خاتمے کے خلاف ملک بھر میں مظاہرے ہو چکے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کسی حل پر گفتگو کے لیے گزشتہ بدھ کی رات سینٹ اور ایوان کے ڈیموکریٹک لیڈرز سے ملاقات کی، لیکن ملاقات کے بعد انہوں نے کہا کہ ڈیموکریٹس کے ساتھ طے پانے والے کسی بھی معاہدے میں میکسیکو کے ساتھ امریکی سرحد پر ایک دیوار سمیت بڑے پیمانے کی سیکیورٹی کی منظوری شامل ہوگی۔ ان کے الفاظ، ہمیں ایک دیوار تعمیر کرنا ہوگی۔ اگر اس دیوار کے خلاف اس وقت کوئی رکاوٹ ہوگی جب ہمیں فنڈز درکار ہوں گے اور کسی بات کی تاریخ میں ہم یہ تعین کریں گے کہ ہمیں کتنے فنڈز درکار ہوں گے، تو پھر ہم تارکین وطن کے اس معاملے میں کچھ نہیں کریں گے۔ یہ الفاظ تھے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے۔ ایوان کی اقلیتی لیڈر نینسی پیلوسی اور سینٹ میں ان کے ہم منصب چک شومر نے جمعرات کے روز ایک مشترکہ بیان جاری کیا جس میں کہا گیا کہ وہ ٹرمپ کے ساتھ اس بارے میں متفق ہو گئے ہیں کہ دیوار کے لیے فنڈنگ ڈاکہ پر کسی معاہدے کا حصہ نہیں ہوگی۔ مس پیلوسی نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ دونوں ڈیموکریٹک لیڈرز اور ٹرمپ کے درمیان اس بارے میں اتفاق رائے ہو گیا ہے کہ عارضی اقدام کے تحت تحفظ پانے والے ڈریمرز نامی تارکین وطن کے لیے کسی مستقل حل پر کام جاری رکھا جائے گا۔ مس پیلوسی نے کہا،
We had an agreement to move forward in our view with the ڈریم ایکٹ ایز دی بیسس،
ہمارے درمیان ایک سمجھوتا طے پا گیا ہے کہ ہم ڈریم ایکٹ کو اس بارے میں ایک بنیاد بنا کر آگے لے کر چلیں گے کہ ہم ڈریمرز کو کس طرح تحفظ دیں گے اور سرحد سے منسلک کون سی شقیں اس کے ساتھ پیش کیے جانے والے ایک اور بل کا حصہ ہوں گی۔ یہ الفاظ تھے مس نینسی پیلوسی کے۔ کانگریس کے ایک ممتاز ریپبلکن ایوان کے اسپیکر پال ریان یہ واضح کر چکے ہیں کہ سرحد کی سیکیورٹی ڈاکہ پر کسی بھی معاہدے کا ایک لازمی حصہ ہوگی۔ انہوں نے کہا،
یو کین ناٹ فکس ڈاکہ without fixing the root cause of our problem. We do not have control of our borders.
آپ ہمارے مسئلے کی ایک بنیادی وجہ سے نمٹے بغیر ڈاکہ کے مسئلے سے نہیں نمٹ سکتے۔ ہمارا اپنی سرحدوں پر کنٹرول نہیں ہے، اس لیے ہمیں کسی بھی معاہدے کے حصے کے طور پر سرحدی سیکیورٹی اور اس پر عمل درآمد درکار ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جسے ڈیموکریٹس نے سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ وہ معاملہ ہے جس پر وہ متفق ہونا شروع کر رہے ہیں۔ یہ الفاظ تھے ایوان کے اسپیکر پال ریان کے۔ لیکن ٹرمپ نے اپنی ٹویٹس میں یہ بھی کہا ہے کہ وہ اچھے تعلیم یافتہ اور ان ہنرمند نوجوان لوگوں سے دستبردار نہیں ہونا چاہتے جن کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ کئی برسوں سے ہمارے ملک میں موجود ہیں، جس کے لیے وہ خود بالکل قصوروار نہیں ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
بنگلہ دیش میں پناہ لینے والے لاکھوں روہنگیا مسلمانوں کی مدد کے لیے علاقے میں موجود امدادی تنظیموں کے سامنے لاتعداد مسائل ہیں، جبکہ وسائل کی شدید کمی ہے۔ روہنگیا کی ریاست راکھائن میں حکومتی مظالم کے شکار روہنگیا برادری سے تعلق رکھنے والے افراد کا بھاگ کر بنگلہ دیش میں پناہ لینے کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار کیٹی آرنلڈ نے ان کیمپوں کا دورہ کیا۔ ان کی ایک رپورٹ انجم ہیرلڈ گل کی زبانی۔
میانمار میں ایک اور دیہات کو جلا دیا گیا اور مزید پناہ گزی بنگلہ دیش پہنچ رہے ہیں۔ 400,000 کے قریب روہنگیا مسلمان اس وقت بنگلہ دیش کی جنوبی ریاست چٹاگانگ میں پناہ لینے پر مجبور ہیں، لیکن یہاں قائم پناہ گزین کیمپوں میں پہلے ہی ضرورت سے زیادہ تعداد میں لوگ موجود ہیں اور یہاں کام کرنے والی امدادی تنظیمیں وسائل میں کمی کی وجہ سے پوری طرح سے ان کی مدد نہیں کر پا رہیں۔ اس حوالے سے بات کرتے ہوئے ایک روہنگیا پناہ گزین نور محمد کا کہنا تھا، بہت سے روہنگیا یہاں پہنچ چکے ہیں، اس لیے ہمارے پاس یہاں کیمپوں میں جگہ موجود نہیں رہی۔ ہمیں علم نہیں کہ ہم اور کس جگہ جا سکتے ہیں۔ ہم سڑک کنارے سو رہے ہیں۔ یہ انتہائی اذیت ناک ہے۔ نئے آنے والے پناہ گزین ایکڑوں پر پھیلے جنگلات کو صاف کر کے اپنے رہنے کے لیے جگہ بنا رہے ہیں۔ بنیادی انسانی ضروریات تک رسائی تقریباً نہ ہونے کی وجہ سے ان عارضی قیام گاہوں میں حالات دیگر گو ہیں، جبکہ چند لوگ جو میانمار کے جنگلوں میں سفر کر کے یہاں پہنچے ہیں، انہیں علاج معالجے کی شدید ضرورت ہے جس تک ان کی رسائی نہیں ہے۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے ایک روہنگیا ماں کا کہنا تھا، میں اپنے پانچ بچوں کے ساتھ یہاں اس کیمپ میں گزشتہ 3 دن سے رہ رہی ہوں. میرا سب سے چھوٹا بیٹا بہت بیمار ہے اور غذائی قلت کا شکار ہے. مجھے فکر ہے کہ اگر ہم اس کیمپ میں مزید رہے تو میرا بیٹا مر جائے گا, کیونکہ یہاں ہمیں طبی امداد بالکل میسر نہیں ہے. یہاں انسانی ہمدردی کے تحت کام کرنے والی تنظیم کے ایک اہلکار کا کہنا ہے کہ وہ ان روہنگیا آبادیوں میں سر چھپانے کو ترپال تک بھی فراہم نہیں کر پا رہے. یہاں موجود امدادی تنظیموں کو 7.7 کروڑ ڈالر کی اشد ضرورت ہے. اقوام متحدہ نے تسلیم کیا ہے کہ وہ اس بڑھتی ہوئی پناہ گزین آبادی کی ضروریات کو پورا کرنے کے قابل نہیں ہے. یہاں کام کرنے والی امدادی ایجنسیاں وسائل کی کمی کا شکار ہیں, جبکہ ان کے سامنے مسائل میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. وسائل کی کمی کا گلہ کرتے ہوئے ریڈ کراس اور ریڈ کریسنٹ سے وابستہ عظمت اللہ کا کہنا تھا, ہم تگ و دو کر رہے ہیں. مجھے یقین ہے کہ یہاں کام کرنے والی دیگر تنظیموں کی طرح ہم وسائل کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں. ہمیں فوری طور پر وسائل کی ضرورت ہے, اور ایسے میں جب امدادی ایجنسیاں فنڈ آنے کا انتظار کر رہی ہیں تو اس لاچار روہنگیا آبادی کی ضروریات کو پورا کرنے کی ذمہ داری بنگلہ دیشی عوام پر آن پڑی ہے. لیکن ان کی مہمان نوازی اس بڑھتی ہوئی پناہ گزین آبادی کی ضروریات کو زیادہ عرصے تک برداشت نہیں کر پائے گی. ایسا صرف اس صورت میں ہوگا اگر سرکاری سطح پر ان کی امداد کی جائے. اگر ایسا نہ ہوا تو یہ انسانی بحران ایک نئے انسانی المیے کو جنم دے سکتا ہے. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
میانمار میں تشدد کے واقعات, جن میں لگ بھگ 380,000 روہنگیا مسلمانوں کو گھر بار چھوڑ کر مغربی میانمار جانے پر مجبور ہونا پڑا, امریکہ کو فوجی غلبے والی حکومت کے ساتھ اپنے تعلقات پر نظر ثانی پر مجبور کر رہے ہیں. انسانی ہمدردی کا بحران میانمار کی مشہور جمہوری شخصیت آنگ سان سوچی کے ساتھ واشنگٹن کے قریبی تعلق کو بھی متاثر کر رہا ہے. وائس آف امریکہ کے بل گیلو کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل.
روہنگیا مسلمان ہزاروں کی تعداد میں بنگلہ دیش پہنچ رہے ہیں. وہ بودھ اکثریت کے میانمار سے فرار ہو رہے ہیں, جہاں اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ انہیں نسلی تطہیر کی ایک واضح مثال کا سامنا ہے. میانمار کی حکومت اس الزام کی تردید کرتی ہے اور اس کا کہنا ہے کہ تشدد روہنگیا کے شورش پسندوں کی کارروائی ہے. یہ اس حوالے سے تازہ ترین علامت ہے کہ میانمار میں فوجی ہنتا سے جمہوریت کی جانب منتقلی اپنے راستے سے ہٹ سکتی ہے, اور یہ حالات واشنگٹن میں تشویش پیدا کر رہے ہیں. ڈیموکریٹک سینیٹر بین کارڈن کہتے ہیں, برما کی حکومت کو چاہیے کہ وہ اس بحران کو ختم کرے. میرا خیال ہے کہ امریکی انتظامیہ یہ واضح کر سکتی ہے کہ یہ رویہ ناقابل قبول ہے. یہ الفاظ تھے ڈیموکریٹک سینیٹر بین کارڈن کے. بیشتر تنقید برما کی فی الواقع لیڈر آنگ سان سوچی پر مرکوز ہے. جمہوریت کی پرانی علمبردار روہنگیا کے مسئلے پر اپنی خاموشی کی وجہ سے اب مذمت کا ایک ہدف ہیں. تجزیہ کار جاشوا کرلانڈزک نے اسکائپ کے ذریعے بات کرتے ہوئے کہا,
Could Suchi completely stop the military? Probably not. But I think that there are actions she could take.
کیا آنگ سان سوچی فوج کو روک سکتی ہیں؟ غالباً نہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ اگر وہ چاہیں تو کچھ اقدامات کر سکتی ہیں. یہ الفاظ تھے تجزیہ کار جاشوا کے. اور اگر وہ فوج کو روکنے میں بے بس ہیں تو بھی بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس مسئلے کو تسلیم تو کریں. برما کے انسانی حقوق کے ایک علم بردار مانگ زارنی نے اسکائپ کے ذریعے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس کے بجائے نوبیل انعام یافتہ شخصیت نے اس مسئلے کی اہمیت کو گھٹا کر پیش کیا ہے, اور بعض اوقات تو انہوں نے روہنگیا کو ایک خطرہ تک قرار دیا ہے. ان کے الفاظ,
On the specific issue of Rohingya, both Aung San Suu Kyi and the Burmese military,
روہنگیا کے مخصوص مسئلے پر آنگ سان سوچی اور برما کی فوج دونوں کا ایک ہی نقطۂ نظر ہے. یہ الفاظ تھے برما کے انسانی حقوق کے ایک علم بردار مانگ زرنی کے. لیکن واشنگٹن میں کچھ لوگ ابھی تک آنگ سان سوچی کو میانمار میں جمہوری تبدیلی کے لیے بہترین امید خیال کرتے ہیں. سینٹ میں اکثریتی لیڈر ریپبلکن سینیٹر مچ میک کونل کہتے ہیں,
And my personal view is America kind of singling her out and lecturing her when she's in a very challenging position.
میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب آنگ سان سوچی ایک بہت ہی مشکل صورتحال میں ہیں, امریکہ کی جانب سے انہیں ایک طرح سے الگ تھلگ کرنا اور انہیں لیکچر دینا فائدہ مند نہیں ہے. یہ الفاظ تھے ریپبلکن سینیٹر مچ میکونل کے۔ لیکن اب برداشت ختم ہو رہی ہے۔ گزشتہ ہفتے امریکی سینیٹرز کے ایک دو جماعتی گروپ نے ایک بیان جاری کیا جس میں آنگ سان سوچی سے کہا گیا کہ وہ اپنے اثر انگیز الفاظ پر قائم رہیں اور روہنگیا کے خلاف ہونے والے بہیمانہ تشدد سے نمٹیں۔ اس ہفتے سینیٹر جان مکین نے اعلان کیا کہ وہ میانمار کی فوج کے ساتھ امریکی تعاون میں توسیع کی ایک تجویز واپس لے رہے ہیں۔ برما میں انسانی حقوق کے علمبردار مانگ زارنی کہتے ہیں کہ یہ پہلا قدم ہے۔
Before we can do anything, you know, that the United States should lead the effort.
اس سے پیشتر کہ ہم کچھ کر سکیں، امریکہ کو چاہیے کہ وہ اقوام متحدہ کو اس بارے میں قائل کرنے کی کوششوں کی قیادت کرے کہ وہ برما کی حکومت کی جانب سے اس کے نام پر کیے جانے والے جرائم کو ایک قتل عام قرار دے، اس سے کم کچھ نہیں۔ یہ الفاظ تھے برما میں انسانی حقوق کے ایک علم بردار مانگ زرنی کے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات،
اور سامعین اب بات ہوگی کرکٹ کی۔ ہمارے کرکٹ کے شائقین جانتے ہیں کہ پاکستان اور ورلڈ 11 کے درمیان ٹی 20 میچوں کی سیریز کا تیسرا اور آخری میچ اس وقت لاہور میں جاری ہے۔ دونوں ٹیمیں ایک ایک میچ جیت چکی ہیں۔ اب تیسرا میچ کون جیتتا ہے، ٹرافی کون حاصل کرتا ہے، یہ تو معلوم ہوگا میچ کے اختتام پر، لیکن اس وقت کی صورتحال جاننے کے لیے چلتے ہیں لاہور، جہاں ہمارے نمائندے ہیں ضیاء الرحمان۔ جی ضیاء۔
جی، اس وقت جو ہے لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں 12ویں اوور کا کھیل جاری ہے اور ورلڈ 11 نے ٹاس جیتا، لیکن انہوں نے پہلے پاکستان کو بیٹنگ کی دعوت دی۔ پاکستان اس وقت پہلے بلے بازی کر رہا ہے، پاکستان کا ایک کھلاڑی آؤٹ ہوا ہے۔ 11.5 اوور سے اختتام پر ابھی تک 94 سکورز پاکستان بنا چکا ہے۔ شہزاد احمد بیٹنگ کر رہے ہیں، جنہوں نے 35 گیندے کھیل کے 6 چوکے بھی لگائے ہیں، انہوں نے 48 رنز بنائے، ان کا ساتھ دے رہے ہیں بابر اعظم۔ لہٰذا ایک اچھی پارٹنر شپ اور ایک اچھی کرکٹ دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اس وقت لوگوں کا جو جوش و خروش ہے وہ بہت ہی زیادہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ پورا اسٹیڈیم پوری طرح سے بھرا ہوا ہے، بالکل جیم پیک اسٹیڈیم ہے، اور ابھی بھی شائقین کی بڑی تعداد ہے جن کے پاس ٹکٹس نہیں ہیں لیکن وہ اندر انٹر ہونا چاہتے ہیں۔ ان کی کوشش ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے اندر آ جائیں، لیکن چونکہ سیکورٹی کے بہت اعلیٰ قسم کے انتظامات کیے ہوئے ہیں اور ایک لوگوں کا بہت زیادہ زبردست کراؤڈ ہے، جیسے کوئی چوکا لگتا ہے یا چھکا لگتا ہے تو لوگ پورے اسٹیڈیم کو اپنے جوش سے، ایک جذبے سے، کیونکہ کرکٹ لونگ کنٹری ہے، یہ کرکٹ سے پیار کرنے والے لوگ ہیں، تو پورے اسٹیڈیم کو اتنا شور مچاتے ہیں اور اتنے اس کا جشن مناتے ہیں کہ جو ایک دید نہیں ہوتا ہے کس طرح سے یہ لوگ کرکٹ کو دیکھ رہے ہیں۔ خالد صاحب
بہت شکریہ۔ ابھی تو میچ جاری ہے، اب ہم آپ سے بعد میں بھی اگلے بلٹن میں اس کی مزید تفصیلات لیں گے۔ بہت شکریہ ضیاء الرحمان۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
بین الاقوامی مذہبی آزادی سے متعلق محکمہ خارجہ کی رپورٹ میں اس جانب توجہ دلائی گئی ہے کہ دنیا بھر میں جابرانہ حکومتوں میں قدر مشترک امتیازی قوانین اور اقدامات سے روگردانی ہے جن سے ان کے شہری مذہب کی آزادی اور عقیدے کے ضمن میں اپنے حق سے محروم ہو جاتے ہیں۔ رپورٹ میں 199 ممالک اور علاقوں میں مذہبی آزادی کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا ہے۔ ایران میں حکومت مذہبی اقلیتوں اور مخالفین پر جبر و استبداد کے لیے مرتد ہو جانے سے متعلق مبہم قوانین کو استعمال کرتی ہے جن میں خدا کی حاکمیت سے سرکشی کا نام نہاد الزام شامل ہے اور اس کی سزا پھانسی ہے۔ سعودی عرب اس بارے میں غیر مسلموں کا حق تسلیم نہیں کرتا کہ وہ کھلے عام اپنے مذہب کی پیروی کر سکیں، اور مرتد ہو جانے سے متعلق فوجداری قانون، لادینیت، توہین مذہب اور ریاست کی جانب سے اسلام کی تشریح کی توہین کی بنیاد پر مذہبی اقلیتوں پر مقدمہ چلاتا ہے۔ پاکستان میں توہین مذہب سے متعلق قانون میں عمر قید یا سزائے موت کے لیے کہا گیا ہے۔ چین میں حکومت ہزاروں لوگوں کی ایذا رسانی کرتی ہے اور انہیں حراست میں لے لیتی ہے اس لیے کہ وہ اپنے مذہبی عقائد کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، جبکہ روس اقلیتی مذہبی گروپوں اور تنظیموں کے ارکان کو حراست میں لینے اور ان پر جرمانہ عائد کرنے کے لیے انتہا پسندی کی روک تھام کے بارے میں قوانین کا استعمال کرتا ہے۔ تاہم تمام خبریں منفی نوعیت کی نہیں ہیں۔ جہاں تک داعش کا تعلق ہے، جو مذہبی اقلیتوں پر جبر و استبداد کا بدترین ارتکاب کرتی ہے، اسے ان علاقوں سے مار بھگایا گیا ہے جن پر ان کا قبضہ تھا اور اب وہاں لوگ اپنے عقائد کے مطابق ایک مرتبہ پھر عبادت کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں امریکہ کی توجہ بھی برابر ثابت ہوئی ہے۔ ویتنام میں مذہب سخت ضابطوں کا پابند ہے اور وہاں جبکہ مذہب سے متعلق ایک نئے قانون میں انسانی حقوق سے متعلق ویتنام کے بین الاقوامی وعدوں کے احترام کے نقطہ نظر سے کمی پائی جاتی ہے، یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ سرکاری اجازت کے لیے درخواست کے عمل اور اس کے اجرا میں بہتری پیدا کی جائے گی۔ اسے آزادانہ اور کھلے عام عبادت کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے۔ دنیا کے بعض حلقوں میں مذہبی رواداری بڑھ رہی ہے۔ مراکش میں اسلامی اسکالرز نے ایک اعلان جاری کیا ہے جس میں مذہبی اقلیتوں کے لیے شہری مساوات کا فروغ شامل ہے۔ تیونس کی حکومت نے جزیرہ جیربا میں یہودیوں کی عبادت گاہ میں سالانہ زیارت میں معاونت کی پیشکش کی ہے، جبکہ متحدہ عرب امارات اور عمان نے گرجا گھروں، مندروں اور گرودواروں کی تعمیر کی اجازت دے دی ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے کہا ہے کہ کسی کو بھی اس کے عقیدے کی وجہ سے خوف میں نہیں رہنا چاہیے، چھپ کر عبادت نہیں کرنی چاہیے یا امتیازی سلوک کا اسے سامنا نہیں کرنا چاہیے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے وزیر خارجہ ٹیلرسن نے یہ بھی کہا کہ ہم اس دن کے منتظر ہیں جب تمام عقائد سے تعلق رکھنے والے لوگ، یعنی عیسائی اور مسلمان اور یہودی اور ہندو، اپنے عقیدے کی پیروی کرتے ہوئے اپنے ضمیر کے مطابق عبادت کر سکیں گے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
سمین، کچھ سال پہلے پنجاب کے سابق گورنر سلمان تاثیر کے بیٹے شہباز تاثیر کو دہشت گرد گروپ نے اغوا کر لیا تھا، بعد میں انہیں بازیاب کرا لیا گیا۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی نامہ نگار گل رخ نے ان سے خصوصی انٹرویو کیا ہے، اس کے کچھ اقتباسات۔
حال ہی میں امریکہ کے صدر ٹرمپ نے جنوبی ایشیا سے متعلق اپنی نئی پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان اپنی سرزمین پر دہشت گردوں کو پناہ دے رہا ہے جو کہ امریکہ کے دشمن ہیں۔ تاہم پاکستان کی سیاسی و عسکری قیادت پر مشتمل قومی سلامتی کمیٹی نے صدر ٹرمپ کے اس بیان کو مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان خود دہشت گردی کے خلاف ایک نہ ختم ہونے والی جنگ لڑ رہا ہے۔ امریکہ پر 11 ستمبر کے دہشت گرد حملوں کے بعد پاکستان بھی مختلف دہشت گرد حملوں کا نشانہ بنا۔ ملک بھر میں پاکستانی فوج کی جانب سے مختلف آپریشن کیے گئے، مگر اس کے باوجود آئے دن جہاں عام شہری دہشت گردی کا نشانہ بنتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ملک کے سیاستدانوں، صحافیوں، فنکاروں سمیت پولیس اور آرمی فورسز کو بھی نشانہ بنا گیا۔ ماضی قریب میں بھی ایسے واقعات رونما ہوئے جن میں مختلف سیاسی لوگوں یا ان کے لواحقین کو اغوا کیا گیا ہے۔ انہی میں سے ایک صوبہ پنجاب کے سابق گورنر سلمان تاثیر کا بیٹا شہباز تاثیر بیتا۔ وائس آف امریکہ سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے وہ زندگی کے ان تلخ حقائق کے بارے میں بتاتے ہیں۔
مجھے ایک ملٹنٹ گروپ جس کا نام ازبیکستان اسلامی حرکت ہے، IMU، انہوں نے اغوا کیا تھا۔ اینڈ یہ ایک ملٹنٹ گروپ ہے، ایک دہشت گرد گروپ ہے، جو پہلے تو ان کی بیعت ملا محمد عمر کے ساتھ تھی جو افغانستان کے طالبان کے امیر تھے، اور جیسے ان کو پتا چلا کہ وہ مر چکے ہیں تو انہوں نے اپنی بیعت ابو بکر بغدادی کے ساتھ کر دی، جو داعش یا آئیس اسلامی سے جو بھی آپ ان کو کہنا چاہیں گی ان کے امیر تھے۔ اور یہ کافی یہ فرنٹ لائن دہشت گرد گروپ ہے، اور یہ چاہے افغانستان کے طالبان ہیں یا پاکستان کے طالبان ہیں یا چاہے وہ داعش کے عراق یا سیریا میں فائٹرز ہیں، تو یہ جو ازبیک یا سینٹرل ایشینز ہیں یہ ہمیشہ فرنٹ لائن میں ہوتے ہیں۔
ان کا مزید کہنا تھا،
مجھے کسی نے آزاد کرنے میں تو نہیں مدد کی، میں تو بھاگ گیا تھا۔ ان جس گروپ نے مجھے اغوا کیا تھا ان کی افغانستان کے طالبان کے ساتھ جب انہوں نے آئیسس کو بیعت دی تھی، اسلامک اسٹیٹ کو بیعت دی تھی، تو اس وقت انہوں نے وہ بیعت دینے سے افغانی طالبان کو ڈی لیجیٹیمائز کر دیا تھا۔
شہباز تاثیر کا مزید کہنا تھا،
ہم نے بینیفٹ کیا ہے ملٹری گورنمنٹ کے اندر، ہم نے بینیفٹ کیا ہے، مگر سول گورنمنٹ کے اندر ہم نے اس جنگ کی وجہ سے بالکل بینیفٹ نہیں کیا۔
It's affected our cities. Main wohi keh raha hu, if terrorism has affected every aspect of Pakistan, hamare shehron ke andar dhamake ho rahe the, hamare apne bhai ya apne dost ya janne wale mar shaheed ho rahe the ya agwa ho rahe the ya ye ho raha tha, ye ab ruk raha hai. Hum bahut you know you're fighting log, main to level pe dekhta hu, maine to hard line groups dekhe hain.
Gulrukh.